بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد کتاب الایمان یہاں چند امور ہے پہلا امر یہ ہے کہ کتاب الوحی یا بابن کیف کان بدء الوحی اور کتاب الایمان میں ربط کیا ہے یہ پہلا معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لفظ کتاب کیا ہے لفظ کتاب کیا ہے تیسرا معنی مطلب معاملہ ہے لفظ کتاب پر کون سا اعراب پڑھیں گے چوتھا معاملہ یہ ہے کہ لفظ کتاب اور باب میں فرق کیا ہے چونکہ سابقہ باب تھا باب تم کیف کان بدء الوحی اور یہ ہے کتاب الایمان لفظ کتاب اور لفظ باب میں فرق کیا ہے پانچواں معاملہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو طرح کے الفاظ لاتے ہیں کتاب الایمان کتاب المغازی کتاب التفسیر ان بعض جگہوں پر ابواب کا لفظ لائے ہیں کتاب کے بجائے ابواب یعنی یہ چند بابوں کا مجموعہ تو ایسی تعبیر کیوں کرتے ہیں کہ کبھی کتاب لکھیں گے اور کبھی ابواب کا لفظ لکھیں گے ایسا کیوں کرتے ہیں پھر ایک ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہے یا کتاب الایمان کا عنوان پہلے ہے اسے صحیح ترتیب دیکھنے جاؤ تو بسم اللہ پہلے ہونی چاہیے لیکن یہاں کتاب الایمان کا لفظ پہلے آیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں آئے آٹھواں اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر کتاب کے شروع میں امام بخاری بسم اللہ لائیں گے کتاب التفسیر کے شروع میں کتاب المغازی کے شروع میں طہارت کے شروع میں کیا ہر جگہ بسم اللہ لائیں گے نہیں ہر جگہ تو نہیں لائیں گے تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بعض کتاب کے شروع میں بسم اللہ لائے بعض کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائے ایسا کیوں کیا یہ چند سوالات ہیں ہر ایک کو دیکھتے جاؤ نمبر وار پہلا معاملہ کہ کتاب الوحی یا بابن کیف کان بدء الوحی اور کتاب الایمان دونوں میں ربط کیا ہے نمبر ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے اعمال کے سلسلے میں جو وحی وارد ہوئی ہے اس کو جمع کرنا ہے. اعمال کے سلسلے میں جتنی وحی وارد ہوئی ہے ان تمام وحی کو جمع کرنا ہے. اسی لیے پہلے بدول وحی کو ذکر فرمایا ہے. پھر مقصود بھی ذات اعمال ہے, اسی لیے انما الاعمال والی حدیث لائے. تو پھر مقصود بھی ذات اعمال ہے, اسی لیے انما الاعمال والی حدیث لائے. اور اعمال کا مدار کیا, اعمال صحیح ہوں گے, اعمال مردود ہوں گے, اس کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. اعمال صحیح ہوں گے, اعمال مردود ہوں گے, اس کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. ایمان ہے تو اعمال صحیح ہے, ایمان نہیں ہے تو اعمال مردود ہے. اسی لیے امام بخاری کتاب الایمان لائے. کتنا اچھا ربط ہو گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کے سلسلے میں جتنی وحی وارد ہوئی ہے اس کو جمع کرنا. اس لیے پہلے نمبر پر بدء الوحی لائے. پھر مقصود بھی ذات اعمال, اس لیے انما الاعمال والی حدیث لائے. اعمال کا صحیح ہونا اور مردود ہونا یہ ایمان پر موقوف ہے. ایمان ہے تو اعمال صحیح ہے, ایمان نہیں ہے تو اعمال مردود ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان لائے. پھر ہر ہر عمل کا مدار صحیح علم پر ہے کہ عمل کب درست ہوگا, جب اس عمل کا علم ہوگا. عمل اسی وقت درست ہوگا جب اس عمل کے متعلق علم ہوگا. اسی لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے. کتنا شاندار رقط ہو گیا. اب نماز ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن نماز کا علم ہوگا تو صحیح نماز پڑھیں گے. قربانی واجب ہے, لیکن قربانی کا صحیح علم ہوگا تو قربانی کریں گے. ہر عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب اس عمل کے متعلق صحیح علم ہو. اسی لیے کتاب الایمان کے بعد امام بخاری لائے کتاب العلم. یہ ہو گیا ان ادواق کے درمیان میں ربط. ایک دوسرا ربط سمجھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو وحی کے ذریعے سے سب سے پہلی چیز جو فرض ہوئی وہ ہے ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو وحی کے ذریعے سب سے پہلی چیز جو فرض ہوئی وہ ایمان ہے. اس لیے بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان کو لائے. دو ربط ہو گئے. اس کے بعد دوسرا امر ہے لفظ کتاب کے بارے میں. لغوی معنی آتا ہے کتاب کا جمع کرنا. کتب یکتبو کا لغوی معنی آتا ہے جمع کرنا. اور کتاب کے اندر مختلف الفاظ اور عبارت کو جمع کر دیا جاتا ہے. کتاب میں مختلف الفاظ اور عبارت کو جمع کر دیا جاتا ہے, اس لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں. لکھنے کو کتابت کہتے ہیں, جو کام اس وقت آپ کر رہے ہیں لکھنے کو کتابت کہتے ہیں. چونکہ لکھتے وقت پر ہم حروف کو آپس میں ملاتے ہیں, الگ الگ حروف کو ہم لکھتے وقت آپس میں ملاتے ہیں, اسی لیے لکھنے کو عربی میں کتابت کہا جاتا ہے. ایک لفظ عربی میں آتا ہے کتیبہ, آفتہ یا با, چھوٹا سا لشکر, دستہ. اردو میں اس کو دستہ بھی کہتے ہیں, چھوٹا سا لشکر, اس لیے کہ اس میں چند لڑنے والوں کو جمع کر دیا جاتا ہے, اسی لیے اس کو کتیبہ کہتے ہیں. کتیبہ چھوٹا سا دستہ لشکر. اس اصطلاح میں کتاب کہا جاتا ہے جس میں مختلف نوع کے مسائل کو جمع کر دیا جائے, یہ اصطلاحی معنی ہو گیا. جس میں مختلف نوع کے مسائل کو جمع کر دیا جائے اس کو کتاب کہا جاتا ہے. بدء الوحی کے اندر ایک ہی قسم کے مسائل تھے وحی کے متعلق. بدء الوحی میں ایک ہی قسم کے مسائل تھے وحی کے متعلق, اس لیے وہاں باب کا لفظ استعمال کیا, اور یہاں مختلف الانواع مسائل ہیں اسی لیے کتاب کا لفظ لائے. تو پیچھے وحی کے عنوان میں بس ایک ہی قسم کے مسائل ہے وحی کے متعلق, اس لیے باب لائے. اور یہ مختلف قسم کے مسائل ہیں اسی لیے کتاب کا لفظ لائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب کی ترتیب بہت عمدہ رکھی, پوری کتاب کی ترتیب بہت عمدہ رکھی. کتاب کی شروعات بھی ایمان سے کی اور کتاب کو ختم بھی ایمان پر کیا. کتاب کی شروعات بھی کی ایمان سے اور کتاب کو ختم بھی کیا ایمان کے اوپر. شروع میں تو لائے کتاب الایمان اور اخیر میں لائے کتاب التوحید. توحید بھی ایمان ہے. تو ابتدا بھی ایمان سے اور اختتام بھی ایمان سے. کتنا جاندار پوری کتاب کے اول آخر میں ربط لائے کہ کتاب کا آغاز ایمان سے, کتاب کا اختتام توحید اور ایمان سے. تو اول بھی ایمان آخر بھی ایمان, یہ جامع ترین بہترین مربوط انداز میں امام نے اپنی کتاب کا آغاز اور اختتام فرمایا. اب تیسرا مسئلہ لے لیں, کتاب پر اعراب کون سا پڑھیں گے؟ کیا اعراب پڑھیں گے؟ نمبر ایک رفع پڑھیں گے. کتاب الایمان ہذا, کتاب الایمان مبتدا, ہذا خبر. دوسری شکل ہذا کتاب الایمان, تو مبتدا خبر بنا گیا. یا تو اس کو مقدم کر دو یا اس کو مؤخر کر دو, مبتدا خبر بنا دو. اور مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے لفظ کتاب پر ضمہ رفع ہوا. کتاب الایمان نمبر دو. نصب پڑھیں گے, نصب پڑھیں گے تو فعل امر مقدر مانا, پہلے امر مقدر مان کے نصب پڑھو. خذ کتاب الایمان, لے لو بھائی کتاب الایمان لے لو. خذ کتاب الایمان, لفظ خذ کو مقدر مان. اس سے فرق واضح ہو گیا, چوتھا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا کہ کتاب کے اندر مختلف الانواع مسائل کا بیان ہوتا ہے اور باب میں ایک ہی نوع کے مسائل کا بیان ہوتا ہے. کوئی پوچھے کتاب اور باب میں فرق کیا, تو کتاب میں مختلف نوع مسائل بیان ہوتے ہیں اور بعد میں ایک ہی نوع کے مسائل بیان ہوتے ہیں. اب ایک مسئلہ اب رہا پانچواں, کتاب اور ابواب کی تعبیر. امام بخاری کہیں لائے ہیں کتاب الایمان, کتاب المغازی, کتاب التفسیر. کہیں ابواب کا لفظ استعمال کیا ہے. شرا فرماتے ہیں یہ تفنن ہے. تفنن یعنی عبارت کو الگ الگ انداز میں تعبیر کیا جاوے تاکہ پڑھنے والوں کی دلچسپی باقی رہے, اکتاہٹ نہ ہو جاوے. امام علی مقام نے کہیں لفظ کتاب استعمال کیا, کہیں لفظ ابواب استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں عبارت میں تفنن, یعنی عبارت کی الگ الگ تعبیرات تاکہ پڑھنے والوں کی دلچسپی باقی رہے اور جو ہے اکتاہٹ نہ ہونے پاؤ. اسے کہہ رہے کہ آج کیا بتایا, پڑھی کچھ دو دن بعد واسیہ بقایا نور کا لیا ہے. اب ہے ایک ہی چیز, کڑی کھچڑی ہی کو نور کا لیا بھی کہتے ہیں, لیکن یہ تفنن ہے تاکہ اول مرحلے میں اکتا نہیں جائے کہ یہ کیا ایک دن چوڑا نہیں ہو کڑی کھچڑی, تاکہ سنتے ہی ذرا الگ معلوم ہو کہ کوئی الگ چیز ہے. وہاں جی دیکھا وہی ہے, لیکن عبارت کی تعبیر الگ انداز کی ہے. اس کو تفنن کہا جاتا ہے. جیسے کہتے یہ کون ہے تو کہا میرے ماموں جان ہیں, یہ کون ہے میری امی کے بھائی ہے, یہ کون ہے میرے ابا کے سالے ہیں, تو تفنن ہو گئے. تاکہ سننے والے کو اکتا نہیں ہو, تفنن کے لیے عبارت اس کو کہا جاتا ہے. ابھی مسئلہ رہا کہ بسم اللہ مقدم ہے یا کتاب الایمان مقدم ہے, کیا وجہ ہے دونوں. تو یہاں جو ہمارے سامنے نسخہ ہے, اس نسخے کے اندر کتاب الایمان پہلے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے, کتاب الایمان پہلے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہیں. بعض اس کی تعبیر یوں کی گئی کہ کتاب الایمان کا جو عنوان ہے یہ قرآن مجید کی سورت کے قائم مقام ہے. کتاب الایمان کا جو عنوان ہے, اور دوسرے بھی جو عنوان آئیں گے, یہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام کے قائم مقام ہے. اب آپ قرآن مجید کی سورتوں کو کھول کے دیکھ لو. سورة البقرة مدنیہ پہلے لکھا ہوا ہے, بسم اللہ بعد میں لکھی ہوئی ہے. دیکھ لیجیے پورے قرآن کے اندر سورت کا نام پہلے, بسم اللہ بعد میں. تو یہ جتنی بھی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے, کتاب الایمان, کتاب العلم, تو یہ سورتوں کے نام کے قائم مقام یہ عنوان ہے. احادیث جتنی بھی لائے وہ آیات سورت کے قائم مقام ہے. جتنی بھی احادیث ہے وہ سورت کی آیات کے قائم مقام ہے. اس لیے درمیان میں بسم اللہ لائے, ہویا کہ یہ عین قرآن کی ترتیب ہے. یہ جو ترتیب اپنائی ہے عین قرآنی ترتیب ہے. عین قرآنی ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورت کا نام, پھر بسم اللہ, پھر آیت ہے. یہی ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لیا. کیسے اپنا لی؟ کہ سورتوں کے ناموں کے قائم مقام عنوان لکھا, کتاب العلم, کتاب الایمان. اندر جو احادیث لائے, یہ احادیث ہے سورتوں کی آیتوں کے قائم مقام. اور درمیان میں لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, عین ہی پرانی ترتیب ہو گئی. اسی لیے یہ اشکال نہ کیا جائے کہ کتاب الایمان پہلے لکھا, بسم اللہ بعد میں لکھا, ایسا کیسا کیا؟ تو جواب ہو گیا کہ کتاب الایمان سورتوں کے نام کے قائم مقام ہے, احادیث آیات کے قائم مقام ہے. اسی لیے عنوان اور احادیث کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا. ایک اور جواب سمجھو, کہتے ہیں کہ یہ تو نسخوں کا فرق ہے, نسخوں کا فرق, ورنہ دوسرے نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہیں, کتاب الایمان بعد میں ہیں, تو دوسرے نسخوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اور کتاب الایمان کا عنوان بعد میں. وہ ترتیب ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا کہ بسم اللہ پہلے ہو اور کتاب الایمان بعد میں ہو تو کوئی تاویل کی بھی ضرورت نہیں, کوئی تشریح کی بھی ضرورت نہیں, سیدھی بات بسم اللہ لکھی عنوان قائم کر دیا کتاب الایمان. اس کے بعد ایک سوال اہم باقی رہ گیا کہ بعض کتاب کے شروع کے اندر بسم اللہ لکھی امام بخاری نے اور بعض کتاب کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی امام بخاری نے, ایسا کیسا کیا؟ اگر لکھتے تو سب جگہ لکھتے, نہ لکھتے تو شروع کے سوا کہیں نہیں لکھتے. ایسا کیسا کہ کچھ کتابوں کے شروع میں تو بسم اللہ لکھی اور کچھ کتابوں کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی, ایسا کیسا کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جواب سمجھو, پہلے ضمناً بتلایا تھا, آپ مستقلاً جواب سمجھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان نزول الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بسم اللہ لکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز کر دیا. تصنیفی سلسلہ چل رہا ہے تو پھر بسم اللہ بیچ میں نہیں لکھتے, تصنیفی سلسلہ جاری ہے جاری ہے جاری ہے. اگر درمیان میں کہیں تصنیف کا سلسلہ رک گیا, کچھ کام آ گیا رک گیا, اس کو کہتے ہیں فترت تصنیف و تالیف, فترت تالیف و تصنیف, کہ جو کتاب کی تالیف اور تصنیف کا ایک مبارک سلسلہ تھا وہ سلسلہ درمیان کے اندر رک گیا, پھر کچھ وقت کے بعد تالیف کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تالیف کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا. تو جب تالیف کا سلسلہ رک جاتا تھا اور پھر نئے سرے سے تالیف کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو امام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. دیکھو کتنی اچھی ترتیب ہے کہ کتاب شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھرا جائے. اب کتاب کا لکھنا جمع کرنا جاری ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن تالیف کا سلسلہ رک گیا کچھ عرصے تک, پھر تالیف کا سلسلہ شروع ہوا, تو فترت تالیف کے بعد جب تالیف کا سلسلہ شروع ہوتا تو امام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے. لہذا آپ نے کیا اندازہ نکالنے کا کہ بدء الوحی کا پورا باب لکھنے کے بعد کچھ دنوں تک کام کاج رک گیا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد کام کاج شروع ہوا، اسی لیے کتاب الایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا چالو کیا، اکل یا کلو کا سلسلہ جاری ہے، ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر درمیان میں کھانے کا سلسلہ رک گیا، مثلاً کسی کا فون آ گیا، کھانا روک کر آپ فون پر بات کرنے لگ گئے، بات سے فارغ ہوئے اب پھر کھانا شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ فطرت میں فطرت بین الطعام ہو گیا۔ اس وجہ سے کھانا کھا رہے تھے ایک دم اٹھ کے باہر دیکھنے چلے گئے تھے، تو اب آ کر پھر کھانا شروع کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ وہ پہلی والی جو بسم اللہ تھی اس کی نورانیت برکت بیچ میں کٹ گئی، آپ نے دوسرا کام کر لیا۔ اس وجہ سے تو حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہی طریقہ اپنایا کہ اول کتاب کے شروع میں بسم اللہ لکھی، کئی فقان بدول وہی، اس کے بعد تالیف سلسلہ چلا چلا مسلسل چلے، تو بیچ میں بسم اللہ نے، کسی وجہ سے اگر تصنیفی کام رک گیا، فطرت تالیف اور تصنیف میں آ گئے، اب پھر تالیف تصنیف کا سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر سے بسم اللہ لا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بعض کتاب کے شروع میں بسم اللہ ہے اور بعض کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ ایسی ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے باب کو مقدمے کے طور پر ذکر کیا، پہلا جو باب لائے وہی ایک مقدمہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں تمہیدی گفتگو، مقدمہ کہو یا کہو تمہیدی گفتگو، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لفظ کتاب لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو وہی کا باب ایک تمہیدی گفتگو تھی، مقدمے کے قائم مقام گفتگو تھی، اسی لیے امام عالی مقام نے وہاں لفظ کتاب لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور کتاب الایمان سے مقصود شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ کتاب لکھنا مناسب سمجھا۔ اور تمام قسم کے مسائل پر امام نے ایمان کو مقدم کیا، تمام مسائل، وضو، طہارت، نماز، حج، بیور، تمام مسائل پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو مقدم کیا، اسی لیے کہ ایمان تمام مسائل کی جڑ ہے۔ وضو، نماز، زکات، حج، بیو، تمام کی اصل ایمان ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو مقدم فرمایا۔ تو کتاب الایمانی، کتاب الایمانی، اب یہاں ایمان کے متعلق چند بڑے اہم مسائل ہیں۔ بہت اہم، بڑے زوردار، بڑے گہرے مسائل ہیں ایمان کے متعلق۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان کی تعریف کا مسئلہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھی بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ کے لیے، کہ کوئی آدمی آپ کو پوچھے خس کائی تیرا کیا چیز ہے، جانتے ہو آپ نے بوتل پیش کر دیے، رہی خس کائی تیرا لگاؤ، پتا چل جائے گا کہ یہ رہا خس کائی تیرا۔ بوتل پیش کر دی، کھولا، لگا لیا، یہ رہا خس کائی تیرا۔ کتنی سیدھی سادھی آسان بات ہے، لیکن وہ آپ کو یوں کہے کہ خس کے طرح کی تعریف کرو، ایسی تعریف کرو کہ کوئی بھی چیز خارج نہ ہوئے اور کوئی بھی غیر چیز داخل نہ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں ہم قیودات والی تعریف۔ تعریف ایسی ہو کہ اس میں اتنی قیدیں اور ایسی ایسی قید لگاؤ کہ کوئی چیز خارج نہ ہو جائے اور جو خارج ہے وہ داخل نہ ہو جائے۔ اب یہ مسئلہ ہے وہاں کا چھوٹا ٹیڑھا میرا، کہ بھائی خس کے طرح کی تعریف کیا کرنے بیٹھیں گے اور کیسے اس کی تعریف لکھیں گے، یہ قید بڑھاؤ تو یہ چیز خارج ہو گئی، یہ قید کی تو یہ نہیں ہوا، جھنجھٹ پہ جھنجھٹ۔ آسان چیز کی بوتل بھی لگا لیا بات کرا، یہی حال ایمان کا بھی ہے، بالکل یہی حال ایمان کا ہے۔ ایک آدمی دل سے مان لے گئے، زبان سے پڑھ لے گئے، ہو گیا ایمان، بات ختم۔ دل سے مان لیا اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مان لیا، دل سے مان لیا، زبان سے بول لیا، بات ختم، ہو گئی ایمان، مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب یہ ایمان بچارہ گیا تعریف اور اصطلاح کی دنیا میں، تو جہاں وہ تعریفات اور اصطلاحات کی دنیا میں گیا تو اتنے مسائل کھڑے ہو گئے کہ ہفتہ بھر سنتے سنتے آپ بھی تھک جائیں گے، اتنے مسائل کھڑے ہو گئے جہاں وہ تعریف کی دنیا میں گیا بچارا۔ یہ ہے ایمان کا۔ اسی لیے اب یہاں چند مسائل ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے ایمان کی تعریف کا۔ تو سمجھو کہ ایمان کی دو تعریفیں ہیں، ایک ہے لغوی، دوسری ہے اصطلاحی۔ لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف۔ سب سے اول ہم ایمان کی لغوی تعریف دیکھتے ہیں کہ ایمان کی لغوی تعریف کیا ہے۔ نمبر ایک، آمن یومن ایمانن، یہ باب افعال کے اندر، اور مجرد کے اندر امین یا امن، باب سمیع یسمعو سے، جس کا معنی لغت میں آتا ہے کسی چیز سے بے خوف ہونا، امین یا امن کیا معنی کریں گے؟ کسی چیز سے بے خوف ہونا. اور ایمان لانے والے کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں بے خوف ہوتے ہیں. دیکھیے لغوی معنی کا اصطلاحی معنی سے تعلق بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایمان لانے والے کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں بے خوف رہے. نمبر دو, بابی افعال میں لے جائیں گے تو کیا معنی کریں گے؟ آمن یومن آمن ہو, اس کا معنی آئے گا امن دینا, بے خوف کر دینا. امن دینا کسی کو بے خوف کر دینا, یہ باب افعال کے اندر جا کر کے معنی نکلتا ہے. متعدی معنی. اب یہاں کس طریقے سے یہ لفظ صادق آئے گا؟ باب افعال کے اندر لے گئے تو کہا کہ تم نے کسی کو بے خوف کر دیا, کسی کو امن دے دیا, کسی کو بے خوف کر دیا, کسی کو امن دے دیا. یہ معنی ہو گیا لغوی. تیسرا معنی سمجھو لغوی معنی, تصدیق. تصدیق ایمان کا صیغہ با آ جائے, کہے کہ آمن بکذا, تو اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا. آمن بکذا اس کا معنی کیا آئے گا؟ تصدیق کر دینے کا. اور جب آپ کسی کی تصدیق کر دیں گے تو تکذیب سے امن ہو جائے گا. جب آپ کسی کی تصدیق کر دیں گے تو اس کی تکذیب سے امن ہو جائے گا. کہ بھائی اس مدرسے کے لیے تصدیق نامہ بنا دینا, تصدیق نامہ بنا دینا. کیا مطلب؟ اب اگر کوئی آپ کو پوچھے گا کہ مدرسہ صحیح ہے غلط ہے تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تصدیق سے امن ہو گئے, آپ کہنا ہی ہے کہ بھائی یہ مدرسہ صحیح ہے میں جانتا ہوں. تو عام آنا بھی قضا کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا. اور تصدیق جب کسی کی کر دیتے ہیں تو تکذیب سے امن ہو جاتا ہے. نمبر چار, وسوخ. وسوخ واؤ تا واؤ خا, وسوخ کا معنی بھی آتا ہے. یہ چار معنی اس کے لغت کے اعتبار سے کہے گئے ہیں ایمان کے. اس کے بعد سمجھو ایمان کا اطلاق کبھی ذات پر ہوا کرتا ہے, جیسے آمنت باللہ, میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا. نمبر دو, ایمان کا اطلاق بعض مرتبہ صفات پر ہوا کرتا ہے. نمبر تین، ایمان کا اطلاق بعض مرتبہ افعال پر ہوا کرتا ہے. اس طریقے سے لفظ آمنا کبھی ایمان ذات پر، کبھی صفات پر، کبھی افعال کے اوپر ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی آمنا کا سیلا با آتا ہے، لام آتا ہے، لام. کبھی کبھی آمنا کا سیلا لام آتا ہے، تو وہاں انقیاد اور تابعداری کا معنی کرتے ہیں. آمن کا سیلا لام آئے تو ایمان کا ترجمہ انقیاد، جیسے قرآن میں انؤمن لک واتبعک الارذلون. انؤمن لک، ایمان کا صلہ لام آیا، اے نبی ہم آپ کی تابعداری کریں، انقیاد کریں، اس حال میں کہ آپ کے تابعدار تو سب رذیل لوگ ہیں. انقیاد کا معنی تابعداری کا معنی. خلاصے کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لغتاً ایمان امن سے ماخوذ ہے، امن. اس لیے کہ ایمان والا خود بھی امن میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی باعث امن ہوتا ہے. ایمان والا خود بھی امن میں ہوتا ہے، جہنم کے عذاب سے امن، قبر کے عذاب سے امن، اللہ کے غضب سے امن، اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ امن ہوا ہے کہ مومن کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرے گا بلا وجہ. تو یہ خلاصہ نکلا کہ یہ لفظ امن سے مشتق ہے، کہ مومن خود بھی پر امن رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امان فراہم کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی امن اطمینان کا ذریعہ اور باعث ہوا کرتا ہے. یہ سب اس کے لغوی معنی ہو گئے. اب اصطلاحی تعریفات سمجھو. پہلی تعبیر ایمان کی اصطلاحی تعریف، پہلی تعبیر سمجھو. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں کے ذریعے ایسے حقائق ہم کو بتلائے. اللہ تعالی نے نبیوں کے ذریعے ایسے حقائق ہم کو بتلائے جو ہمارے حواس اور ادراک سے، جو ہمارے حواس اور ادراک کے آلات سے معلوم نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو حقائق ہم کو بتلائے، جو ہمارے حواس اور ادراک کے آلات سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے. حواس کا مطلب حواس خمسہ، ظاہرہ آنکھ کان یہ سب ہوا سے خمسہ ظاہرہ میں آتے ہیں. اب آپ دیکھ لو کہ نبیوں نے آ کر جتنی باتیں بھی ہمیں بتلائی اس میں سے کوئی بات بھی ہم حواس سے عام طور پر معلوم نہیں کر سکتے. جنت کوئی آدمی حواس کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جہنم، کل صراط، فرشتے، میزان، ترازو اعمال کی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں ہم اپنے حواس کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے. اور ادراک کے جتنے بھی آلات ہیں اس کے ذریعے بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے. ادراک کے آلات زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. قدیم زمانے میں ادراک کے آلات بہت کم تھے، اب ٹیکنالوجی نے ادراک کے آلات ایک سے ایک ایجاد کر ڈالے. لیکن ادراک کے جتنے بھی آلات ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے. ایسے حقائق کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا. تو ایمان کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو حقائق ہم کو بتلائے جس کو ہم اپنے حواس سے بھی معلوم نہیں کر سکتے اور ادراک کے جتنے بھی آلات ہیں اس کے ذریعے بھی معلوم نہیں کر سکتے، اس کو مان لینا یہ ایمان کہا جاتا ہے. ایک دوسری بات اس میں ملا لو، یہ بات پہلے ایمان کی لغوی تعریف میں شامل کرو پھر اصطلاحی تعریف میں لاؤ. ایمان کی ایک لغوی تعریف آپ کو بتلائی تھی تصدیق. ایمان کی ایک لغوی معنی ہے تصدیق. اب اس کو اصطلاحی تعریف میں لاؤ. کیسے لائیں گے؟ نبی پر اعتماد کرتے ہوئے نبی کی لائی ہوئی تمام باتوں کو سچا ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے. دیکھو کتنی اچھی اصطلاحی تعریف ہو گئی. نبی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے نبی کی لائی ہوئی تمام باتوں کو سچا ماننا اس کو جو ہے ایمان کہلاتا ہے. اس کی ایک اور تعبیر، اسی بات کی ایک اور تعبیر، اللہ تعالی نے جو علم و ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت نبیوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا اس کو سچ ماننا اور قبول کر لینا، اس کو سچ ماننا اور قبول کر لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں لاتے ہیں علم کی، ہدایت کی، اس کو سچ مان لینا، قبول کر لینا، مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. مزید سمجھو، ایمان کا تعلق غیبی امور سے ہوتا ہے. ایمان کا تعلق کیوی امور سے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ غیب کی قید لگائی گئی. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان کا تعلق غیبی امور کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اس لیے خود بخود یہ بات نکلے گی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ان باتوں کو نہ ماننا یہ تکذیب اور کفر کہلائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی اس طرح کی باتوں کو نہ ماننا یہ تکذیب اور کفر کہلائے گا. ایک خاص بات ایمان کے اندر یاد رکھو, اعمال کے معتبر ہونے کے لیے ایمان کا مقارن ہونا شرط ہے. اعمال کے معتبر ہونے کے لیے ایمان کا مقارن ہونا شرط ہے. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے اعمال کرو بعد میں ایمان لاؤ, نہیں, جس وقت عمل کر رہے ہو اس وقت ایمان ہونا شرط. مقارن کا معنی ہے اعمال کے معتبر ہونے کے لیے ایمان کا مقارن ہونا شرط ہے. قرآن میں یہ شرط خود بیان کی اللہ تعالیٰ نے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. تو عمل کے ساتھ مؤمن ہونا شرط ہے تو ہی وہ عمل معتبر ہوگا. تو اعمال کے معتبر ہونے کے لیے ایمان کا مقارن ہونا شرط ہے. اگر اعمال مقدم ہوئے ایمان مؤخر ہوا اعمال کا کوئی اعتبار نہیں. دوسری ایک اہم بات اس میں اور ملا لو, ایمان میں استمرار شرط ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کا انقطاع گوارا نہیں. استمرار شرط, ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اشرکت کا مطلب ایمان کا انقطاع. ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کا انقطاع ہوا تو پھر اس صورت میں تم لوگ کا یہ کام چلے گا نہیں. ایمان کا تو استمرار ہونا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ ایمان کا قبول کیا, اب ہمیشہ استمرار دوام. نماز میں استمرار نہیں ہے, اثر پڑی چھٹی, مغرب میں اب پڑھیں گے, مغرب پڑھی چھٹی, اب عشاء میں پڑھیں گے. استمرار نہیں ہے نماز. روزے میں بھی رمضان میں رکھے تھے, آئندہ سال رمضان میں فکر کریں گے, وہاں تو کوئی ٹینشن نہیں. استمرار نہیں ہے. ایمان میں استمرار ہے کہ کوئی لمحہ بھی ایمان کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے. ہر لمحہ ہر گھڑی ایمان کا ہونا یہ شرط ہے, لازمی شرط, ضروری شرط ہے. یہ ہو گئی ایک تعریف اور ایک تعریف کا انداز. اب دوسری بات سمجھو, ایمان کی اصطلاحی تعریف کے متعلق ایک دوسری بات. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر جو باتیں ہم کو بتلائی، جتنی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر یا کسی بھی نبی نے لا کر بتلائی، اور وہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ بات حضور نے ہی بتلائی، قطعی طور پر وہ باتیں ثابت ہیں، اور بدیہی اور ضروری طور پر معلوم ہو، بدیہی اور ضروری طور پر معلوم ہو، اس کو مان لینے کا نام ایمان کہلاتا ہے. یہ دوسری اصطلاحی تعریف کی تعبیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے اور وہ قطعی طور پر ثابت ہے، بدیہی اور ضروری طور پر ہمیں معلوم ہوئی، اس کی تصدیق کرنا، اس کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لائے وہ باتیں دو قسم کی ہے، یاد رکھنا. جو باتیں حضور نے اجمالاً فرمائی اس پر اجمالاً ایمان لاؤ، اور جو باتیں تفصیلاً بیان فرمائی اس پر تفصیلی طور پر ایمان لاؤ. جو باتیں مجملاً بیان فرمائی اس پر مجملاً ایمان لانے کا، جو باتیں تفصیلاً بیان فرمائی اس پر تفصیلاً ایمان لانے کا. یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئی. بہت سی چیزیں حضور نے مجمل امت کو بیان فرمائی. دیکھیے تمام انبیاء کے نام، تمام انبیاء کا زمانہ، تمام انبیاء کی دعوت کا مقام، حضور نے اس کی تفصیلات نہیں بیان فرمائی کہ بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں کے نام حضور نے ہم کو نہیں بتلایا. قرآن میں بھی 25 نبیوں کے نام. اب ہمیں مجملاً ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و رسلہ، جتنے بھی رسول آئے سب کو ہم مانتے ہیں، مجملاً ایمان. لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ بعضوں کو مانے بعضوں کو نہ مانے، سب کو مانے. مجمل ملائکہ کی بھی حضور نے تفصیلات نہیں بیان کی، کتنے ہیں اور ہر ایک کے نام کیا ہے. چند نام آئے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، چند نام آئے، سب کے نام بڑے آئے، لیکن ہم ایمان لاتے. آمنت باللہ و رسلہ و ملائکتہ، اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہوئے ہیں، جس نام کے بھی ہوئے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. کتاب، ساری کتابوں کی تفصیل نہیں بتلائی. بڑے بڑے نام آئے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، باقی ان ہذا لفی صحف الاولی، تو صحف اولی، صحائف اولی کیا کیا تھے، کس نبی کے اوپر کتنے صحیفے، کس نام کے آئے، اس کی پوری تفصیل نہیں ہے ہمارے سامنے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اللہ نے جتنی بھی کتاب بھیجی نا، سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ وملائکتہ. جتنی باتیں اجماع لگی اس پر اجماع لگی مانگ. بہت سی باتیں حضور نے تفصیل سے بیان کرنے تو جن کی تفصیلات بتائے ان پر مفصل ایمان, جن کو مجمل بیان فرمایا اس پر مجمل ایمان. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لاتے ہیں وہ باتیں قطعی طور پر ہمارے سامنے ثابت ہے, بدیہی اور ضروری طور پر ہمیں معلوم ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو مان لینے کا نام ایمان کہلاتا ہے. جتنی مجملن اس پر مجملن, جس پر تفصیلی اس پر تفصیلی. اس لیے ہمیں کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے وہ تعلیم الاسلام میں پڑھا ہے. بہت سی تفصیلی ہے, بہت سی مجمل چیزیں. دونوں طرح کی باتوں کے اوپر ہمارا ایمان. یہ دوسری تعبیر ہے ایمان کی تعریف کے بارے میں. ایمان کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایمان کو اختیار کرنے کے لیے قصد اور ارادے کو متوجہ کرنا بھی ضروری ہے. کہ ایمان کے لیے اپنے قصد اور اختیار کو متوجہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں قصد اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, نہ قصد نہ ارادہ. لیکن ایمان کے لیے قصد بھی ضروری, ایمان کے لیے ارادہ بھی ضروری. تب جا کر کے آدمی کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. ایمان کے لیے اپنے قصد کو, اپنے ارادے کو ایمان کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا, تب جا کے اس ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. دیکھیے میں نے بغیر قصد کے ایمان قبول کر لیا, ایسا تھوڑا ہی چلے. یہ قصد کرنا پڑے گا. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, نہیں, قصد اور ارادہ دونوں کو متوجہ کرنا پڑے گا, تب جا کے اس ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. تو ایمان کے قبول کرنے کے لیے قصد اور ارادہ دونوں کو متوجہ کرنا بھی ضروری ہے.